بہت سارے ایسے موضوعات کو بیان کیا گیا ہے کہ جن کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ان موضوعات میں سے ایک موضوع انسانی اعمال کا ضائع ہو جانا ہے، جس کو عربی زبان میں حبط کہا جاتا ہے، بڑی ہے بے اور توئی، حبط، حبط اعمال، یعنی اعمال کا ضائع ہو جانا، اعمال کا فاسد ہو جانا. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اگر آپ کھلی چھوڑ دیں کھانے کی پینے کی، کچھ عرصے بعد وہ فاسد ہو جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، وہ کھانے کے قابل نہیں رہتی، استفادے کے قابل نہیں رہتی. کیا انسان کے اعمال بھی ایسے ہی ہیں کہ عمو کرنے کے بعد ان کی حفاظت نہ کی جائے وہ فاسد ہو جاتے ہیں؟ جی ہاں، خراب ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں. انسان کے اعمال بھی بالکل ایسے ہی ہیں کہ اگر انجام دینے کے بعد انسان ان کی حفاظت کا انتظام نہ کرے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اور جس دنیا میں یہ اعمال ہمارے کام آنے والے ہیں، یعنی اس دنیا کے ساتھ ساتھ عالم آخرت میں، عالم برزخ میں، مرنے کے بعد جو نئی زندگی ہے، اس میں یہ ہمارے کام نہیں آ سکیں گے. چنانچہ روایات میں اور قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ حبط اعمال کو، اعمال کے ضائع ہونے کو بیان کیا گیا ہے. اور اسی لیے روایات میں ہمیں تین کاموں کو ہر کام کے ساتھ انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر انسان ہر کام کے ساتھ ان تین کاموں کو انجام دے تو اس کا عمل صحیح، سالم، محفوظ اور کارآمد رہے گا، جن کو اصطلاحی زبان میں، خاص ٹرمنالوجی میں کہا جاتا ہے مقدمات، مقارنات اور مؤخرات. مقدمات یعنی جو کام سے پہلے کے کرنے کے امور اور مراحل ہیں، مقارنات قرن سے ہیں، قرین سے ہے، یعنی ساتھ انجام دیے جانے والے کام، اور مؤخرات یعنی جو عمل کرنے کے بعد ہمیں انجام دینے ہیں. اگر یہ تین اسٹیپس، پہلے، ساتھ اور بعد میں، اگر ہم انجام دیں تو ہمارا ہر عمل نہ صرف محفوظ رہے گا، صحیح و سالم رہے گا، بلکہ اس کے اثرات بھی باقی رہیں گے. ہر عمل کا اچھا اور برا اثر ہوتا ہے، ہر عمل اگر اچھا ہے تو اس کا اچھا اثر ہوگا، اور اگر ہر عمل برا ہے تو اس کا برا عمل ہوگا. سورہ یاسین، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، توجہ رکھیے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، ہم لکھتے ہیں، لکھ رہے ہیں، مَا قَدَّمُوا، جو انہوں نے آگے بھیجا ہے عالم آخرت کے لیے، وَآثَارَهُمْ، اور ان کے آثار کو بھی، جو عمل انجام دیا جا رہا ہے اس کو بھی ہم محفوظ کر رہے ہیں. یعنی ہر عمل کا اچھا یا برا اثر ہے، اچھا نیک مثبت عمل ہے اس کا اچھا اثر ہے، وہ بھی لکھا جا رہا ہے. ہر گناہ کے عمل کا، ہر برے عمل کا، ہر ناجائز اور حرام عمل کا برا اثر ہے، وہ بھی لکھا جا رہا ہے. بعض اوقات ہم جو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ سلب توفیق ہو گئی ہے، نیک کام کرنے کی صلاحیت ہم میں نہیں رہی، ٹائم نہیں ہوتا، برکت نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ سلب توفیق ہو جاتی ہے. سلب توفیق یعنی توفیق سلب ہو گئی، یعنی خدا نے کی ہے لیکن خدا نے ہمارے عمل کی وجہ سے سلب توفیق کی ہے. ایسا نہیں کہ خدا نے دل چاہ آپ سے لے لیا، آپ سے لے لیا، ان کو دے دیا، ان کو دے دیا، نہیں، یہ سلب توفیق بھی ہماری ہی وجہ سے، یا توفیق نیک کام، کسی کو بہت زیادہ توفیق ہوتی ہے، وہ کم کام میں، بہت کم وقت میں بہت کچھ کام کر لیتا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں بہت وقت میں بھی کچھ کام نہیں کر پاتے. مثلا آیت تبرسی، جنہوں نے مجموع البیان لکھی ہے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کو اٹیک ہوا، لوگ سمجھے یہ مر گئے، ان کو غسل کفن پہنا کے دفنا دیا. اب ان کو قبر میں جب ہوش آیا تو اب یہ بڑے پریشان ہوئے، یہاں سے کیسے نکلوں. یہیں پہ انہوں نے نیت کی، اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کیا کہ اگر تو نے مجھے باہر نکال دیا، نئی زندگی دے دی ہے تو نے، اور باہر نکل گیا میں، تو میں تفسیر قرآن لکھوں گا، قرآن کی خدمت کروں گا. اسی اثنا میں جو کہتے ہیں کہ کفن چور آیا اور اس نے جو ہے وہ قبر کو، تو پتہ تھا کہ نیا نیا کوئی مردہ دفن ہوا ہے. اب کفن چور کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون مرنے والا کون ہے، عالم ہے، جاہل ہے، مرد ہے، عورت ہے. اس نے قبر کھودی، اور اس کے پتھر اڑا کے جیسے ہی ان کی کفن پہ ہاتھ مارا انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اب یہ بڑا یہ مردہ کہاں سے زندہ ہو گیا؟ خیر انہوں نے دلاسہ دیا, بتایا کہ میں مرا نہیں تھا, زندہ ہوں, اور اگر تم مجھے گھر پہنچا دو گے تو انعام و اکرام دوں گا, تمہاری عزت محفوظ رہے گی. غرض یہ کہ وہ اپنے گھر پہنچے اور پھر انہوں نے تفسیر قرآن لکھی اور پھر اس چور نے ان کے ہاتھ پہ توبہ بھی کی. تو بعض اوقات انسان کم وقت میں بہت کام کر دے, توفیق یہ بھی انسان کو عمل کی وجہ سے ہوتی ہے. تو مقدمات, مؤخرات اور مقارنات, یہ وہ تین کام ہیں. قرآن مجید میں سورہ زمر آیت نمبر 65 میں ارشاد ہوا, لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین. اگر انسان شرک کرے, رسول سے خطاب ہے, اگر تم نے شرک کیا تو یقیناً یقیناً تمہارے اعمال تباہ ہو جائیں گے, ہفت ہو جائیں گے, اور تم خاسرین میں سے ہو جاؤ گے. یعنی انسان کیا کام کرتا ہے, شرک اگر انسان کرے, خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے, تو وہ عمل کیا ہے, ضائع ہو جائے گا. یعنی اگر کوئی انسان شریک قرار دے تو پھر اس کا عمل ضائع ہوگا اور روز قیامت اسے کچھ نہیں ملے گا. پہلا عامل جو حبط اعمال کا ہے وہ یہ ہے. دوسرا عامل کیا ہے, وہ ہے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرنا. سورہ مائدہ آیت نمبر 5, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرے گا, ایمان لانے کے بعد منکر ہو جائے گا, ایمان لانے کے بعد اب کفر کے درجات ہیں, انکار کرنا ہے, یقین نہ کرنا ہے, پھر جانا ہے, بہت سارے ہیں. اب اس میں دامن وقت میں گنجائش نہیں, میں صرف فہرستوار عرض کر رہا ہوں. ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرے گا, خدا کہے گا یقیناً یقیناً اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے, ہفت ہو جائیں گے, فاسد ہو جائیں گے. جس طرح غذا رکھے رکھے کچھ دن میں کچھ گھنٹوں میں کچھ ہوتے ہیں جو کچھ گھنٹوں میں سڑ جاتی ہیں غذائیں, ایسا ان کو خاص ٹیمپریچر میں رکھا جاتا ہے, درجہ حرارت میں رکھا جاتا ہے یا درجہ انجماد میں رکھا جاتا ہے, کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کو سردی کے ٹیمپریچر کے اندر رکھا جائے تو اس کے لیے جو ہے وہ برودت اور سردی کا ماحول فراہم کیا جاتا ہے. کچھ وہ ہیں جو گرم رکھے جاتے ہیں. اب آپ نے دیکھا جو معمولاً پیٹیز ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں وہ گرم جگہ رکھی جاتی ہیں. اب کیک کو کبھی آپ نے جو ہے نا وہ مائکرو میں رکھ کے گرم نہیں کیا ہوگا, اس کو ہمیشہ فریج میں رکھا جاتا ہے. ہر چیز کے حساب سے اس کو وہ ماحول فراہم کیا جاتا ہے. ہر عمل کو حفظ سے بچانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہمیں کون سا عمل انجام دینا ہے, تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہوگا کہ جو ہمارے اعمال کو خراب کر دیتے ہیں, ضائع کر دیتے ہیں. پہلی چیز کیا ہے, پہلی چیز شرک ہے. دوسری چیز کیا ہے, ایمان لانے کے بعد منکر ہو جانا, کافر ہو جانا. تیسری چیز کیا, دین سے مرتد ہو جانا, دین سے پھر جانا. ارتداد کہتے ہیں پھر جانے کو, مرتد مرتد یعنی جو دین سے پھر جائے. سورہ بقرہ آیت نمبر 217, وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ, جو ایمان سے پھر جائے, اپنے دین سے پھر جائے, وہ کافر ہیں اور اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں جگہ جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے, صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی ضائع ہو جائیں گے. چوتھا جو عامل ہے ہمارے اعمال کو ضائع کرنے کا, وہ ہے نفاق, منافقت. دو زبانیں, دو چہرے سامنے ہیں تو کسی اور انداز سے ملوں, پیٹ پیچھے آپ کے کسی اور انداز اور کسی اور انداز گفتگو اور کسی اور بیہیویئر اور برتاؤ سے ملوں, اس کو کہتے ہیں منافقت. نفاق اس بل کو کہا جاتا ہے, صحرائی چوہے کے اس بل کو کہا جاتا ہے کہ جو زیر زمین وہ ریگستان میں بناتا ہے ریت کے نیچے, تاکہ اگر ایک جگہ سے اس کے بل پر حملہ ہو جائے, وہاں سے نکل نہ سکے, تو وہ چور راستے سے وہاں سے دوسری جگہ سے نکل جاتا ہے. منافقت بھی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ دو چہرے ہیں اس کے, آپ سے ملے گا خوش اخلاق سے ملے گا بہت اچھا, پیٹ بھی جائیں گا ارے ان کو تو یہ ہے, ان کو تو وہ ہے, یہ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں, سامنے ہے تو میٹھی اور چکنی چپڑی باتیں, پرچرب باتیں, لیکن جب آپ چلے جائیں گے تو کسی اور انداز سے انسان, یہ منافقت ہے. اب اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے, یعنی ہر جو میں نقطہ بیان کروں اس میں تفصیل ہے, لیکن میں صرف فہرستوار عرض کر رہا ہوں. خداوند عالم سورہ مائدہ آیت نمبر 53 میں فرما رہا ہے کہ وہ یقول الذین آمنوا, جو ایمان لائے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ منافقان وہی ہیں کہ جو قسم دے کے کہتے ہیں, کہ منافق کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, ایمان والوں کے ساتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حبطت اعمالہم, ان کے اعمال چونکہ منافقت نفاق ہے, منافقت کرتے ہیں, ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع کر دیے جائیں گے, اور فاصبحوا خاسرین, اور یہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. پانچواں نقطہ کیا ہے؟ خدا اور قیامت کی نشانیوں کا انکار کرنا. کفر کا معنی انکار کرنا ہے, کافر ہو گیا, کیونکہ انکار کرنے کے درجات ہیں. ایک وقت انکار ہے کہ میں عقیدے کے طور پہ انکار نہیں کرتا لیکن عملی طور پہ انکار کرتا ہوں. عقیدے کے طور پہ ولایت امام کا منکر نہیں ہوں میں, شہادت کی گواہی دیتا ہوں, اہل بیت کی گواہی دیتا ہوں, لیکن عملی طور پر اگر کوئی انسان منکر ہے, یعنی وہ نظام ولایت کا تو نعرہ لگانے والا ہے لیکن عملی طور پہ یہ منکر ہے, کیونکہ وہ اخلاق کو کسی اور سے لیتا ہے, سیاست کو کسی اور سے لیتا ہے, اہل بیت کو نہیں سمجھتا, یہ عملی طور پہ انکار کر. خدا کی نشانیوں کا انسان ذہنی اور عقلی طور پہ تو عقیدتی طور پہ تو اقرار کرتا ہے لیکن عملی طور پہ ان کا منکر ہوتا ہے. تو پانچواں نقطہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں کو اور قیامت کی نشانیوں کو جھٹلانا. اللہ کی آیات ہیں, نشانیاں ہیں. سورہ کہف آیت نمبر 105, اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہم فحبطت اعمالہم. خدا بندہ عالم فرما رہا ہے وہ لوگ جو اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں, کافر ہوتے ہیں, انکار کرتے ہیں عقیدے میں یا عمل میں, دونوں صورتوں میں, اور لقائہم اور خدا سے ملاقات روز قیامت اس کا انکار کرتے ہیں, جھٹلاتے ہیں, تو حبطت اعمالہم, فحبطت اعمالہم, ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. یعنی روز قیامت کو جھٹلانا ٹھیک ہے, ہوگا, دیکھا جائے گا, سہل انگاری, بہت ایزی لینا, آسان لینا, ہوگا, دیکھا جائے گا, مسئلہ نہیں ہے, کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, کر لیں گے, قبر میں نعرہ حیدری لگا دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, اس قسم کی باتیں بہلانے کے لیے, نعرہ لگوانے کے لیے بہت اچھی ہیں, لیکن عمل کے میدان میں یقیناً انسان جب تنہا رہ جائے گا تو وہ مولوی ملا ذاکر آپ کو بچانے تھوڑی جائے گا جو ساری زندگی آپ سے نعرے لگواتا رہا. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو خدا کی نشانیوں کو جھٹلانا. اب بہت سی نشانیاں ایسی ہیں انبیاء کے دور میں, مثلا اونٹنی حضرت صالح کے زمانے میں نشانی تھی, ناقۃ اللہ, اللہ کی ناقہ ہے, اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے, خاص اس کی اہمیت ہے, اس کو جھٹلایا. انبیاء کو جھٹلایا, انبیاء نشانیاں ہیں اللہ کی, آئمہ نشانیاں ہیں, کتاب نشانی ہے, شریعت نشانی ہے, احکام اسلامی نشانی ہے, حلال حرام, واجب مستحب مکروہ, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, یہ سب احکام اللہ کا پتہ, نشانی یعنی پتہ, یعنی ایڈریس. میں کہوں جناب آپ گلستان سوسائٹی میں فلاں مکان پر آ جائیے, وہاں پہ آج درس ہو رہا ہے سنڈے کے دن, یعنی اب آپ کیا ہیں, ہر مکان پہ نہیں جائیں گے, جس مکان کا ایڈریس اور نشانی دی گئی ہے, عنوان دیا گیا ہے, آپ اس عنوان پہ جائیں گے, اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. نشانی یعنی جس سے ملاقات کرنی ہے, جو مقصد ہے جہاں پہنچنا ہے. چنانچہ انسان بہت ساری نشانیوں کا انکار کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نشانی کچھ اور تھی, ٹھیک ہے نا, انبیاء کی صورت میں, معجزات کی صورت میں. کہف کے جو نوجوان تھے جنہوں نے قیام کیا تھا اس ملحدانہ اور کافرانہ نظام کے خلاف, 300 سال تک سوتے رہے, اس کے بعد خدا نے دوبارہ ان کو زندہ کیا, یہ بھی نشانی تھی, اس کے بعد لوگ اس کو بھول گئے. اسلامی انقلاب ایران کا, وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, کہ کس طریقے سے دین دنیا پہ حکومت کر سکتا ہے, فکروں کو جگا سکتا ہے, مردوں کو زندہ کر سکتا ہے, کس طرح سوئے ہوئے انسانوں کو خواب غفلت سے جگا سکتا ہے. 30-35 سال میں آپ دیکھیں نائجیریا میں کتنا بڑا انقلاب آتا ہے, کہ وہ لوگ جو تشیع سے آشنا نہیں ہیں, اسلام سے آشنا نہیں ہیں, وہ تشیع سے آشنا ہوتے ہیں بھرپور طریقے سے, قرآن سے, مکتب اہل بیت سے, مکتب عزاداری سے, ماتم سے, ہر چیز سے آشنا ہوتے ہیں. یہ خدا کی نشانیاں ہیں, بعض اوقات انسان جھٹلا دیتا ہے. تو یہ جھٹلانا عقیدے میں ہو یا عمل میں ہو یا قول و فعل سے ہو، کسی بھی صورت میں ہو، یہ بھی اعمال کے حبط ہو جانے کا، ضائع ہو جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ لہذا انسان متوجہ رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی آیت خدا کو جھٹلا رہا ہو یا قیامت کو جھٹلا رہا ہو۔ جو ہم سیلنگار ہوتے ہیں، ایزی لیتے ہیں، ہر چیز کو ہوگا، دیکھا ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا ٹھیک ہے، یہ بھی کفر یعنی انکار کے زمرے میں آئے گا۔ چھٹا نقطہ کیا ہے، توجہ رکھیے گا، وہ ہے رسول اللہ کے محضر میں بے ادبی، بارگاہ رسالت میں بے ادبی۔ اب رسول بظاہر زندہ ہو یا پردہ فرما گیا ہو، دونوں صورتوں میں یہ جسارت و بے ادبی جو ہے وہ حبط اعمال کا سبب بنے گی۔ سورہ حجرات آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان لانے والوں اپنی آوازوں کو اونچا مت کرو، چیخو نہیں، فوق صوت النبی، رسول کی آواز پہ اپنی آواز کو اونچا مت کرو، ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم بعضا لبعض، اور نہ اس طرح ہلکے ہلکے اس طرح سخن، درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور نہ اس طرح باتیں کرو جس طرح آپس میں بے تکلفانہ اور ایک انداز سے کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس عمل و بے ادبی سے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو پتہ ہی نہیں چلے، تم سمجھ رہے ہو میں بہت اچھا کرنے والا ہوں، بہت مومن ہوں، رسول اللہ کا صحابی ہوں، فلاں فلاں مسلمان ہوں، لیکن اگر تم بے ادبی کر رہے ہو، اپنی آواز کو رسول اللہ کی آواز اونچا کر رہے ہو، تو پھر یہ تمہارے اعمال کا سبب بن جائیں گے۔ روایات میں بھی حبط اعمال کو بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ریاکاری، ریا یعنی دکھانا، دکھاوا، شو آف کرنا، یعنی مقصد کیا ہے، مقصد یہ ہے کہ انسان دوسروں کے بتائی ہوئی عمل کر رہا ہوں، مثال کے طور پر میں نے کتاب اٹھائی ہوئی ہے، میں یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ میں نے کتاب اٹھائی ہوئی ہے، اس دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں نے یابا پہنی ہوئی ہے، میں نے امامہ پہنا ہوا ہے، میں مائک استعمال کر رہا ہوں، میں درس دے رہا ہوں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں دیکھیں میں درس دے رہا ہوں، میں ابا پہنے ہوا ہوں، میں گفتگو کر رہا ہوں آپ سے، اس دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ مجھے میرے مقصد سے قریب کر رہی ہے۔ ریا کیا ہے، ریا یعنی آپ کا مقصد ہی تبدیل ہو جائے۔ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے پڑھتے کوئی آ جائے تو وہ اچھے طریقے سے نماز پڑھنا شروع کر دے، رونا چلانا شروع کر دے نماز میں، دکھانے کے لیے میں بہت بڑا مومن ہوں، مقدس ہوں، کہتے ہیں کہ ایسے ہی ریاکار انسان بہت ریاکاری کیا کرتا تھا، اس کو جیسے موقع ملتا تھا ریاکاری کرتا تھا، ایک دن آدھی رات کو یہ جو ہے وہ اٹھا اور دیکھا کہ دروازے پہ دستک ہو رہی ہے، تو اس نے جو ہے ایسی آوازیں نکالنی شروع کر دی، الہ الا واستغفر اللہ اور ادرکنی، جیسے کہ مناجات کرو، رو رہا ہے، چلا رہا ہے، پھر تھوڑی بات دس کوئی، پھر اس نے اور اس کو کنٹینیو رکھا، اس کہتا کہ دیکھوں تو کون ہے تاکہ میری تعریف بھی تو کرے، کہ ارے بھائی آپ تو بڑا روئے چلا رہے تھے، دروازہ کھولا تو دیکھا سر باہر بارش ہو رہی تھی، کتا جو ہے دروازے سے آ کے لگ گیا تھا۔ بعض اوقات انسان جو ہے وہ ایک جانور کے لیے جو ہے وہ ریاکاری کر رہا ہوتا ہے، ریا ہی دکھانا۔ اب کوئی انسان آ گیا، جیسے کہتے ہیں ایک صاحب کو وکٹری بنانے کی بہت عادت تھی، تو قنوت پڑھ رہے تھے وہ نماز میں، جیسے ہی کیمرہ سامنے آیا انہوں نے قنوت میں وکٹری بنا دیا۔ بعض اوقات انسان کہ اپنے ہوش و حواس میں جب نہیں ہوتا تو اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے۔ چنانچہ ریا یعنی اللہ کو چھوڑ کر مقصد کسی اور کو بنا دی، دکھانے کے لیے، شوق، اپنی عزت، مقام، نام و نمود کے لیے۔ روز قیامت اللہ کہے گا کہ جس کے لیے عبادت کی تھی اسی سے جا کے صلہ بھی لو، نام و نمود شہرت کے لیے کی تھی، جاؤ اسی سے صلہ، جب نماز اس کے لیے پڑھی، کام اس کے لیے کیے، تو پھر صلہ بھی اسی سے، مجھ سے کیا لینے آئے ہو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ریاکاری سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں ان المرا ینادی یوم القیامہ یا فاجر یا غادر یا مرائی ول عملک وبطل اجرک اذهب فخذ اجرک ممن کنت تعمل له۔ عجیب روایت، وہی جو ابھی میں نے بیان کی، بہار الانوار میں روایت موجود ہے، جلد نمبر 72 میں۔ ریاکار کو بلایا جائے گا، ریاکاری کرتے تھے، اچھا، کہا جائے گا اے فاجر یعنی نیرنگ باز، یا غادر اے گناہگار، اے نیرنگ کرنے والے، اے چاپلوسی کرنے والے، اے عمل کو دکھانے والے، تیرا عمل ضائع ہو گیا، ضلّ یعنی ضائع ہو گیا عمل تیرا، وہ بطل اجرک، تیرا اجر جو محفوظ تھا وہ باطل ہو گیا، خراب ہو گیا، فاسد ہو گیا، اب وہ استفادے کے قابل نہیں ہے. اذهب جاؤ, اور جس کے لیے عمل کرتے تھے اس سے جا کے اپنے عمل کی جزا لو. اب کس طرح واضح طور پر ریاکاری کو ہفتے اعمال کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے. ایک اور چیز جس میں اکثر و بیشتر ہم سب مبتلا ہیں وہ ہے تکبر اور غرور, اس سے بھی عمل ضائع ہو جاتا ہے. بحار الانوار جلد نمبر 63 میں امام علی علیہ السلام سے روایت ہے, فاعتبروا بما كان من فعل الله بابليس اذا حبط عمله الطويل وجهده الجهيد كان قد عبد الله 6000 عن كبر ساعه واحده. عبرت لو جو کچھ اللہ نے ابلیس کے ساتھ کیا ہے. اذا حبط عمله طویل, کہ جب اللہ نے اس کے طویل ترین عمر عمل کو ضائع کر دیا. وہ جہدہ الجہید, اور اس کی جو جد جہد تھی مسلسل, سجدے پہ سجدے, عبادت پہ عبادت, مسلسل جہد الجہید یعنی مسلسل, یعنی محنت مسلسل تگ و دو لگا ہوا تھا اللہ کی عبادت میں, ان سب کو کیا کیا, ضائع کر دیا. اور امام علی فرماتے ہیں کان قد عبد اللہ 6000 سنہ, 6000 سال عبادت کی, 6000 سال اللہ کی, یہ دنیاوی سال نہیں. ان کبر ساعت واحدہ, لیکن کیا ہوا, ایک لمحے کا تکبر اور اللہ نے اس کی 6000 سال کی عبادت کو ضائع کر دیا, ہبط کر دیا, مٹا دیا. یعنی تکبر, بعض اوقات انسان جو ہے وہ مومنین سے تکبر کرتے ہیں, مومن آپس میں تکبر کرتے ہیں, ایک دوسرے سے صحیح ملنا نہیں چاہتے, غلطیاں ہو جاتی ہیں, درگزر نہیں کرتے, اختلافات ہو جاتے ہیں, شیر و شکر نہیں ہونا چاہتے, میں فلاں ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, میں سعادات میں سے ہوں, میں فلاں نسل سے ہوں, میں فلاں خاندان سے ہوں, میرے پاس فلاں عہدہ ہے. یہ تکبر جو ہے وہ کیا ہے بعض اوقات. اسی لیے حدیث میں ہے کہ خداوند عالم نے اپنے اولیاء کو اپنے خاص بندوں میں چھپایا ہوا ہے. لہذا کسی انسان کو حقیر مت سمجھو, کسی بھی انسان کو حقیر نہ سمجھو, ممکن ہے وہی ولی خدا ہو بظاہر اور تم یہ لگ رہا ہو کہ یہ عام انسان ہے. تیسری چیز یہ بھی ایک عام بیماری ہے, حسد کی, یہ بھی اعمال کو ہبط کرنے کا, ضائع کرنے کا سبب بن جاتی ہے. تکبر اور غرور کتنا عام ہے, چلیں ریا, تکبر, کفر, یہ ساری چیزیں چلیں دور کی ہیں, خدا کا شریک قرار دینا چلیں دور کا مسئلہ ہے, لیکن یہ تکبر و غرور تو ایک معاشرتی بیماری ہر ایک شخص میں موجود ہے. حسد, رسول اللہ فرماتے ہیں بحر الانوار جن نمبر 37 میں, فلا تحسدوا فتحبطوا اعمالکم, حسد نہ کرو, حسد کرو گے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے, تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. یعنی کتنی محنت سے انسان کرے, حج کرے, 120,000, 160,000, 100,000, کہیں دیکھے عمرہ, شام, زیارات, ادھر ادھر صدقہ خیرات کرے, اور کسی انسان سے حسد کرے, تکبر کرے, ضائع ہو جائے گا. اب انہوں نے کہا, رسول اللہ نے فرمایا کہ فتحبط اعمالکم, تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. ایک تکبر شیطان نے کیا, کیا ہوا, 6000 سال کی عبادت, 6000 سال کی عبادت کیا ہوا کہ وہ ختم ہو گئی, ضائع ہو گئی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو 30 سال 40 سال ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتے ہیں اس پہ بھی تکبر ہوتا ہے کہ خدا قبول کر لے گا, اس پہ بھی حسد کرتے ہیں دوسروں سے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادات جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں. چوتھا نقطہ جو روایات میں بیان کیا گیا ہے, اللہ اکبر, وہ ہے اجیر پر ظلم, مزدور پر ظلم, جس کو آپ کسی کام کے لیے لے کر آئے ہیں. ایک امام معصوم سے روایت ہے, ایک دفعہ آپ نے, آپ کے گھر میں کوئی کام ہو رہا تھا تو آپ کے جو خادم تھے وہ کسی مزدور کو لے آئے, تو امام نے پوچھا بھائی کیسا کام ہو رہا, بہت اچھا کام ہو رہا ہے, کیسے, جناب اس مزدور کو لے کے آئے. اچھا, اس کو اجرت طے کی ہے؟ نہیں, اجرت طے نہیں کہ آخر میں دے دیں گے کچھ بھی. امام ناراض ہو گئے, کہا کہ نہیں, اجرت پہلے طے کرو, یہ ظلم ہے, یہ بھی ظلم ہے. رسول اللہ فرماتے بحار الانوار جن نمبر 76 میں روایت ہیں, فرمان ظلم اجیرن اجرہ فاحبط اللہ عملہ, جو کسی مزدور پر, جس سے اجیر یعنی کوئی بھی کام, کوئی بھی کام آپ کسی سے کہیں جناب میرے لیے کام کر دیں، اگر آپ نے اس کی اجرت طے نہیں کی ہے اور اجرت کے مقابلے میں آپ نے اس کو ظلم کیا ہے، تو رسول اللہ فرماتے تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا. اجرت طے کریں، جناب یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہاں سے یہاں تک انجام دینا ہے، اتنے گھنٹے کا کام ہے، اتنی محنت ہے. رجب علی خیاط کون تھا؟ ایک درزی تھا، پیشے کے اعتبار سے درزی تھا، لیکن منصف درزی، انصاف کرنے والا. جتنی اجرت ہوتی تھی اتنی ہی لیتا تھا، بلکہ بعض اوقات کم ہی لیتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو چشم بصیرت عطا کی، صاحب بصیرت ہوا. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو عام شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن چونکہ منصف تھے، انصاف کرتے تھے، خداوند عالم نے ان کو بہت کچھ عطا کیا. لہذا اجیر پر ظلم، مزدور پر ظلم پہلے سے طے ہونی چاہیے کہ جناب آپ نے کرنا کیا ہے، یہ آپ کی اجرت ہے. جدال، چھٹا نقطہ کیا ہے؟ جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا کرنا. امام جعفر صادق بحر الانوار جن نمبر 78 میں یہ روایت موجود ہے، ایاک والمراء والمراء فانہ یحبط عملک. آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے سے پرہیز کرو، دور رہو، اس سے تمہاری ہیبت، عزت، آبرو ختم ہوتی ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب دیکھتے ہیں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، آپ جیتے میں ہارا. ہوتے ہیں ایسے بہت سے لوگ. لڑائی جھگڑا کرنے سے پرہیز کرو، اگر حق میں ہی کیوں نہ ہو. بحث برائے بحث جو ہوتی ہے، جدال یعنی بحث برائے بحث، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بھی کیا ہے، اس میں بے احترامی ہوتی ہے اور پھر اعمال ثابت ہو جاتے ہیں. عجوب یعنی خود پسندی، خود پسندی. ساتواں نقطہ ہے خود پسندی، کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے بہار جلد نمبر 72، اعجاب المرء بنفسه وهو محبط للعمل. انسان کا اپنے آپ سے خود پسند ہونا، اپنے آپ کو پسند کرنا، خود پسندی میں مبتلا. خود پسند ہونا بری بات نہیں ہے. میں اپنے جسم کی حفاظت کروں، اپنے بالوں کی، میں اپنے روح کی، میں اپنے اعمال کی حفاظت کروں، یہ بھی خود کو پسند کرنا ہے. میں اپنے آپ کو پسند کرتا ہوں، یہ خود پسندی منع نہیں ہے. خود پسندی وہ جو نیک اعمال کے لیے آپ کو روک دے، آپ کی جہد کو، آپ کی ڈائریکشن کو موڑ دے. کہہ رہے خود پسندی یعنی اپنے اعمال کو بہت بڑا سمجھنا، میں بہت بڑا تیس مار خان ہوں، میں بہت بڑا علامہ ہوں، میں بہت بڑا خدمت گزار ہوں، میں میرے پاس فلاں ہوتا ہے، میں بہت ساری اچھی خدمتیں کر رہا ہوں، میں آفس میں ہوں. میں خود پسندی مبتلا ہو جائے، اپنے عیوب کو بھول جائے، اپنی نیکیوں کو یاد رکھے، اپنے گناہوں کو، اپنی غلط خطاؤں کو بھول جائے. تو فرماتے ہیں رسول اللہ کہ جو اپنے آپ سے خود پسند ہو جائے، او جو خود پسندی مبتلا ہو جائے، یہ خود پسندی اس کے عمل کو ضائع کر دے گی، نابود کر دے گی. دور حاضر میں ایک اور چیز جو کثرت کے ساتھ ہمارے نوجوانوں میں داخل ہو رہی ہے اور جو ابھی انٹرنیٹ پہ بھی آئی ہے، وہ ہے سوشل میڈیا، خصوصاً فیس بک، جس کی وجہ سے انسان نفسیاتی طور پر خود پسندی میں اور ڈپریشن میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے. یہ تحقیق ہوئی ہے کہ جب کوئی امیر آدمی اپنا اسٹیٹس ڈالتا ہے، اپنی تصویر ڈالتا ہے، دریا کے کنارے کسی اچھے مقام پر سیلفی لے رہا ہے، تصویر کھینچ رہا ہے، تو جو غریب طبقہ ہے، پس طبقہ ہے، یعنی پس مالی لحاظ سے متوسط طبقہ ہے، ان کے دلوں میں حسرت پیدا ہوتی ہے، یار فلاں چشمہ، فلاں گاڑی، فلاں کپڑے، فلاں جگہ، فلاں اسٹائل، فلاں موبائل، فلاں بائک، فلاں مکان، یہ فلاں فلاں جو ہے جو کچھ ڈالا جا رہا ہے، یہ ڈپریشن کا شکار. نوجوانوں کی اکثریت جو فیس بک یوز کر رہی ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہوتی جا رہی ہے. ایک تصویر میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، آپ نے بھی، آپ کی نظر سے گزری ہو، ایک بچہ چھوٹے اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، غالباً چھوٹا بھائی ہے، اور چپل کے ذریعے سے اس کی اپنی سیلفی لے رہا ہے. یہ ڈپریشن ہے. ممکن ہے کسی نے اس کو خاص طور پہ جو ہے ڈالا ہو اس کو، لیکن اس قسم کی بہت سارے شواہد آپ کو مل جائیں گے، ڈپریشن بہت ہو گیا ہے. یہ ڈپریشن اس اسٹیٹس کی جنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے. اسی لیے حدیث میں کیا ہے، اگر تم پھل کھا رہے ہو تو چھلکے جو باہر مت پھینکو. کیوں؟ کیونکہ جو برابر والا ہے اس وقت وہ نہ کھا پا رہا ہوں، وہ ڈپریشن کا شکار بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھو ان کی اہم نعمت میری یہاں نہیں ہے. تو پڑوس کے بھی بھیجو، تین حصے کرو، پڑوس کے بھی بھیجو، رائے خدا پہ بھی دو اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی رکھو. اور فیس بک سے خود پسندی کیسے آتی ہے؟ جناب میں نے ایک چیز پوسٹ کی ہے، ڈالی ہے میں نے سوشل میڈیا پہ، اب میں سب سے پہلے دیکھوں گا اس پہ کمنٹس کس کس کے آئے ہیں، اس پہ لائک کتنے آئے ہیں، کس کس نے اس کو شیئر کیا ہے. یہ چیز آہستہ آہستہ خود پسندی پیدا کرتی ہے. میری بات کو، میرے دوست کے اسٹیٹس کو تو بہت لائک کیا جا رہا ہے، میرے اسٹیٹس کو لائک نہیں، میری تصویر کو لائک نہیں کیا جا رہا ہے، دوست کے اسٹیٹس کو تصویر کو لائک کیا جا رہا ہے، اس کو پوسٹ کیا جا رہا ہے، اس کو شیئر کیا جا رہا ہے، میری تصویر کو نہیں. یہ خود پسندی لے کے آئے گی، مجبور کرے گی آپ بیتو کے جملے، بیتو کی تصویریں، ایسی چیزیں ڈالیں کہ جو عوام پسند ہو. عوام پسند ہوں گی تو آپ بیتو کی چیزیں زیادہ شیئر کریں گے، جس کی وجہ سے خود پسندی بڑھتی چلی جائے گی. آٹھواں نقطہ جو ہفتے اعمال کا سبب بنتا ہے وہ ترک نماز. رسول اللہ فرماتے ہیں بہار جلد نمبر 82، من ترک صلاتہ من غیر عذر، جو کسی عذر کی بنا پر نماز کو چھوڑ دے کہ وہ اس سے فوت ہو جائے، یعنی وہ ضائع ہو جائے، نماز قضا ہو جائے، تو اس کے عمل، اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، ہفت ہو جاتا ہے. اور نواں نقطہ یہ ہے کہ امام معصوم کی ولایت کو قبول نہ کرنا بھی ہفت اعمال کا سبب بنتا ہے. امام علی کی نہیں، امام معصوم کی، ہر امام کی ولایت کو قبول کرنا، اگر امام کے علی کے زمانے میں امام علی کی، اگر امام حسن کے زمانے میں امام حسن کی، جس امام کے زمانے میں ہم امام زمانہ کے زمانے میں جی رہے ہیں، تو ان کی ولایت کو قبول کرنا عقیدتی نہیں، عملی لحاظ سے بھی امام معصوم میں ولایت رکھنے بہت اچھا ہے، لیکن عملی طور پہ ہم کیا نظام ولایت فقیہ کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں. کیا ہم امام زمانہ کی ولایت کے نظام کے نفاذ کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں. اس کا مطلب میں عقیدتی طور پہ تو ساتھ ہوں، لیکن عملی طور پہ ساتھ نہیں ہوں. رسول اللہ فرماتے ہیں بہار جلد نمبر 24، فرماتے ہیں من لقى الله عز وجل بغیر ولایتک فقد حبط عمله. مولا علی کے لیے فرما رہے ہیں، مولا علی سے فرما رہے ہیں، اے علی، کوئی اللہ سے روز قیامت اس عالم میں ملاقات کرے کہ اس نے تیری ولایت کو قبول نہ کیا ہو، تو اللہ اس کے تمام اعمال کو ضائع کر دے گا، اس کا عمل ضائع ہو جائے گا. یعنی اگر امام معصوم کی ولایت کو قبول نہ کیا، تو اس ولایت کے بغیر عمل قبول ہو جائے گا. یہ وہ نکات تھے کہ جو در حقیقت قرآن اور روایات میں بیان کیے گئے تھے کہ کس طرح عمل ضائع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان نکات پر عمل پیرا ہونے کی، کہ جن میں جن چیزوں کو بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے انہیں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، جن چیزوں سے بچنے اور اجتناب کا حکم دیا گیا اسے بچنے اور اجتناب ہونے کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہمارے عمل کا جو بیلنس ہے، بینک بیلنس ہے، بہت اچھا ہے، میرے عمل کا جو بیلنس ہے اس میں عمل ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ روز قیامت جب انسان پہنچے تو دیکھے تکبر، غرور، رسول اللہ کی بے ادبی، امام معصوم کی ولایت کا عملی عقیدتی طور پر منکر ہونا، اور جو نکات میں نے بیان کیے ان کی وجہ سے انسان کا عمل ضائع ہو جائے، پھر اس کے پاس پلٹنے کی گنجائش نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بر محمد و آل محمد صلوات. ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت فرمائیے، اہل خانہ اور جملہ مومنین مومنات مرحومین.